السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. لاطینی امریکہ کے ملک چلی میں ایک فوجی جہاز 38 مسافروں کے ہمراہ لاپتہ ہو گیا ہے. حکام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ جہاز تباہ ہو گیا ہے. نیوزی لینڈ کے وائٹ آئی لینڈ میں پیر کے روز آتش فشاں پھٹنے سے 6 سیاحوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے. امریکہ کے ایک ممتاز سینیٹر لنڈسی گرہم نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کو طالبان کے بجائے پاکستان سے بات چیت شروع کرنی چاہیے. امریکی حکومت کے کئی سابق اہلکاروں، فوجی افسران اور دیگر ذمہ داران نے اعتراف کیا ہے کہ افغان جنگ میں امریکہ کی ناکامی کے واضح شواہد موجود تھے، لیکن اس کے باوجود امریکی عوام کو اس بارے میں غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے لاہور میں اورنج لائن ٹرین کو آزمائشی بنیادوں پر چلانے کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ڈیجیٹل پاکستان کے منصوبے کا افتتاح کیا ہے. خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو کے انتہائی اہم مہم شروع ہونے سے چند دن قبل جنوبی ضلع منو میں ایک خاتون رضاکار کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. دنیا بھر میں ہر سال 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینا ہے. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کا عالمی دن گزشتہ 30 سال میں پہلی مرتبہ خاموشی کے ساتھ گزر گیا. بھارت کی پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا نے غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دینے سے متعلق متنازعہ شہریت ترمیم بل منظور کر لیا ہے. ہانگ کانگ کے پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کالج کے کیمپس پر گھریلو ساختہ 2 بموں کو ناکارہ بنا دیا ہے. اور امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا کیس تیار کر لیا ہے. روس اور یوکرین کے صدور کے درمیان 5.5 سال بعد پہلی بالمشافہ ملاقات پیرس میں ہو رہی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. لاطینی امریکہ کے ملک چلی میں ایک فوجی جہاز 38 مسافروں کے ہمراہ لاپتہ ہو گیا ہے. حکام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ جہاز تباہ ہو گیا ہے. خبر رساں ادارے AFP کے مطابق C-130 طیارے نے چلی کے جنوبی حصے سے اڑان بھری تھی اور انٹارکٹیکا کے ایک فوجی اڈے پر پہنچنا تھا. 4 انجنوں والے اس جہاز نے پیر کی شام چلی کے جنوبی علاقے پینتا ارینا سے پرواز کی تھی، جس کے 1 گھنٹے کے بعد تقریباً 6:13 پر جہاز سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. چلی کی ایئر فورس نے کہا ہے کہ جہاز میں 17 افراد پر مشتمل عملہ اور بقیہ مسافر سوار تھے. مسافروں کی کل تعداد 38 بتائی گئی ہے. ایئر فورس نے منگل کو اپنے بیان میں مزید کہا کہ جہاز سے متعلق ان کا خیال ہے کہ وہ تباہ ہو گیا ہے، تاہم ہر ممکن ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے جہاز کی تلاش جاری ہے. نیوزی لینڈ کے وائٹ آئی لینڈ میں پیر کے روز آتش فشاں پھٹنے سے 6 سیاحوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے. نیوزی لینڈ کا کہنا ہے کہ منگل کی رات آکلینڈ کے ہسپتال میں ایک اور زخمی دم توڑ گیا. ان 6 اموات کے علاوہ 8 مزید افراد لاپتہ ہیں، جن کے متعلق شبہ ہے کہ وہ مر چکے ہیں، جبکہ 31 زخمی ہیں. وائٹ آئی لینڈ کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں تلاش کا کام جاری رکھنا مشکل ہے. موسمیاتی ادارے جیو نیٹ کا کہنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ایک اور آتش فشاں پھٹنے کے 50% امکانات ہیں. امریکہ کے ایک ممتاز سینیٹر لنڈسے گرہم نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کو طالبان کے بجائے پاکستان سے بات چیت کرنی شروع کرنی چاہیے. ان کے بقول اگر پاکستان طالبان کے مبینہ محفوظ ٹھکانے ختم کر دے تو افغان جنگ ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کا امریکی سینیٹر کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. امریکی حکومت کے کئی سابق اہلکاروں، فوجی افسران اور دیگر ذمہ داران نے اعتراف کیا ہے کہ افغان جنگ میں امریکہ کی ناکامی کے واضح شواہد موجود تھے، لیکن اس کے باوجود امریکی عوام کو اس بارے میں غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے افغانستان میں تقریباً 20 سال سے جاری جنگ میں براہ راست کردار ادا کرنے والے امریکی اور افغان حکام، امدادی اہلکاروں اور فوجی افسران کے انٹرویوز اور دیگر دستاویزات جمع کی ہیں۔ 2000 سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات کے مطابق بیشتر امریکی حکام اس بات سے لا علم تھے کہ وہ افغانستان میں آخر موجود کیوں ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ افغان جنگ سے متعلق عوام کو جان بوجھ کر گمراہ کیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل تھامس کیمبل نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پینٹاگون کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی کہ کانگریس یا عوام سے حقائق چھپائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن پوسٹ نے جن انٹرویوز کی بنیاد پر اپنی رپورٹ مرتب کی ہے وہ دراصل اسی لیے ریکارڈ کرائے گئے تھے کہ انہیں انسپیکٹر جنرل اپنی ان رپورٹس میں شامل کر سکیں جو عوام کے لیے جاری کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے لاہور میں اورنج لائن ٹرین کو آزمائشی بنیادوں پر چلانے کا آغاز کر دیا ہے۔ البتہ حکام کا کہنا ہے کہ شہری اس سروس سے لگ بھگ 2.5 ماہ بعد ہی استفادہ کر سکیں گے۔ اس ضمن میں منگل کو اورنج لائن ٹرین کو 27 کلومیٹر مشتمل پورے ٹریک پر ڈیرا گجرات سے لے کر علی ٹاؤن تک آزمائشی طور پر چلایا گیا۔ ٹرین نے 27 کلومیٹر کا فاصلہ 40 منٹ میں طے کیا، جس میں 1.7 کلومیٹر کا زیر زمین سفر بھی شامل تھا۔ پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کچھی، وزیر اطلاعات فیاض الحسن، مشیر خزانہ پنجاب سلمان شاہ سمیت چینی انجینئرز اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے ٹرین میں سفر کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملکی ترقی جدید ٹیکنالوجی کے بغیر ناممکن ہے۔ وزیراعظم نے ڈیجیٹل پاکستان کے منصوبے کا افتتاح کیا، جس سے حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گا اور عوام روزمرہ کے امور انٹرنیٹ اور موبائل فون کے ذریعے محفوظ طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو کے انتہائی اہم مہم شروع ہونے سے چند دن قبل جنوبی ضلع بنو میں ایک خاتون رضاکار کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر جاں بحق کر دیا، مگر حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا انسداد پولیو مہم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئندہ 16 دسمبر سے شروع کی جانے والی مہم کے سلسلے میں لگ بھگ 68 لاکھ بچوں کو 22,925 اہلکاروں اور رضاکاروں کے ذریعے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال 10 دسمبر کو، یعنی آج، انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگہی دینا اور حکومتوں کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو بلا امتیاز ان کے حقوق فراہم کریں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے کارکنوں نے لوگوں کو مبینہ طور پر جبری لاپتہ کرنے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور حکومت سے تمام شہریوں کے حقوق کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کا عالمی دن گزشتہ 30 سال میں پہلی مرتبہ خاموشی کے ساتھ گزر گیا۔ ماضی کے برعکس منگل کو اس موقع پر وادی کشمیر میں کوئی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور نہ کوئی ریلی نکالی گئی۔ 30 سال میں پہلی مرتبہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے اس موقع پر ہڑتال کرنے کے لیے کوئی اپیل جاری نہیں کی تھی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی مقامی کارکنوں نے اس کی وجہ علاقے میں 5 اگست کو بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی اپنی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے نتیجے میں پیدا شدہ مختوش صورتحال بتائی ہے۔ اس بارے میں بھی سری نگر سے ہمیں ایک تفصیلی رپورٹ موصول ہوئی ہے، کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ بھارت کی پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا نے غیر مسلم تارکین وطنوں کو شہریت دینے سے متعلق متنازعہ شہریت ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے اس بل کی شدید مخالفت کی گئی ہے۔ لوک سبھا میں پیر کو وزیر داخلہ امت شاہ نے متنازعہ شہریت ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا، جس پر تقریباً 12 گھنٹے تک بحث جاری رہی۔ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ نئی دہلی سے ہماری نمائندہ ہوں گی اور ان سے اس بارے میں تفصیل معلوم کریں گے۔ हांगकांग की पुलिस का कहना है कि उन्होंने कॉलेज के कैंपस पर घरेलू साख्ता दो बमों को नाकारा बना दिया है। पीर के रोज मिलने वाला हथियारों का ये ताज़ा तरीन जखीरा है जो पिछले 6 महीने से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दरमियान मिला है। ऐसे एहतजाज ने चीन के नीम खुद मुख्तार इलाके को हिलाकर रख दिया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। अमरीका के एक मुमताज सेनेटर लिंडसे ग्रहम ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के लिए अमरीका को तालिबान के बजाय पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी चाहिए। ये खबर हमने आपको शुरू में दी थी, लेकिन इसकी तफसीली रिपोर्ट बयान कर रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील।
अमरीकी सेनेट की खारजा अमूर की कमेटी के रुकन सेनेटर लिंडसे ग्रहम ने पीर को अमरीकी नशियाती इदारे फॉक्स न्यूज से कतर की दारुलहुकूमत दोहा में जारी अमन बातचीत के बारे में बात करते हुए कहा,
As to negotiating with the Taliban, I think we got this wrong.
हम मुआमले का इदराक नहीं कर सके हैं। मेरे ख्याल में तालिबान की बजाय हमें पाकिस्तान से बात शुरू करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान तालिबान के मुबीना महफूज ठिकाने खत्म कर दे तो अफगानिस्तान में जंग हफ्तों में खत्म हो सकती है। एक ऐसे आजादाना तजारत के माहदे के जरिए मैं पाकिस्तान के तर्ज अमल को तब्दील करने का ख्वाह हूँ जो सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक पाकिस्तान की कारकर्दगी से मशरूत हो। मैं जंग खत्म करवाने के लिए तालिबान पर जितना मुमकिन हो सके दबाव बरकरार रखने का ख्वाह हूँ ताकि ये जंग खत्म हो सके। सेनेटर लिंडसे ग्रहम का ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान रवा साल सितंबर में मुअत्तल होने वाले अमन मुज़ाकरात हफ्ते को कतर की दारुलहुकूमत दोहा में दोबारा शुरू हो गए हैं। उधर वॉइस ऑफ अमेरिका की दरख्वास्त के बावजूद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का सेनेटर लिंडसे ग्रहम के बयान पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। तहम पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि उनके बकौल के अमरीकी सेनेटर ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करने के लिए इशारतन बात की है।
तो ये जरा थोड़ी सी एग्जैजरेशन की हद तक है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें मकसद उनका बहुत दुरुस्त है कि वो बताना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अहमियत है पूरे अफगान पीस प्रोसेस में। जब तक पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में तो आगे नहीं चल सकेगी।
शमशाद खान के बकौल लिंडसे ग्रहम ने अमरीकी इंतजामिया को ये बावर कराने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अमन अमल आगे नहीं बढ़ सकता है। उधर अफगान अमूर के माहिर और सीनियर सहाफी रहीमुल्ला का कहना है कि अगरचे सेनेटर लिंडसे ग्रहम सदर ट्रंप के बहुत करीब हैं, ताहम उनके बकौल ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि तालिबान पर पाकिस्तान का असरो रसूख फैसला कुन नौइयत का है। रहीमुल्ला के बकौल ऐसा नहीं है कि तालिबान का मुकम्मल दारोमदार पाकिस्तान पर है।
लेकिन असल फरीक पाकिस्तान नहीं है, असल फरीक तालिबान है। अफगान हुकूमत भी एक हद तक है, जो अफगान हुकूमत के सियासी मुखालफीन है अफगानिस्तान के अंदर वो भी एक फरीक है, और फिर सबसे बढ़कर अमरीका एक फरीक है।
इस्लामाबाद का मौकिफ रहा है कि पाकिस्तान में तालिबान या दीगर अस्करियत पसंदों के ठिकाने मौजूद नहीं हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क की तरक्की जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर नामुमकिन है। वज़ीर आज़म ने डिजिटल पाकिस्तान के मंसूबे का इफ्तिताह किया जिससे हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा और आवाम रोज़मर्रा के उमूर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए महफूज तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। इस्लामाबाद से इसकी तफसील दे रहे हैं अली फुरकान।
وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منصوبے ڈیجیٹل پاکستان کا مقصد حکومتی اداروں کو کاغذوں سے پاک بنانے اور ڈیجیٹل خط و خطابت کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈیجیٹل پاکستان کے منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے اس امر کا اظہار کیا کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ای گورننس ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن سے عام آدمی کی زندگی میں آسانی آئے گی، جبکہ نوجوانوں اور خواتین کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ اس منصوبے کے اہم پہلوؤں میں پائیدار ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا قیام عمل میں لانا اور روزمرہ کے کاموں کو موبائل، اسمارٹ فون اور ڈیجیٹلائزیشن کے لیے انجام دینا ہے۔ ہر پاکستانی کی انٹرنیٹ تک رسائی اس منصوبے کے نمایاں خد و خال میں شامل ہے۔ ڈیجیٹل صلاحیت اور فری لانسنگ کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور نوجوانوں کے لیے نئے اور جدید منصوبوں کا فروغ بھی شامل ہے۔ یہ پالیسی ایک جامع ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کے لیے بنیادی کردار ادا کرے گی اور ڈیجیٹل پالیسی کے تحت تعلیم، صحت، زراعت، تجارت سمیت تمام اداروں کو آن لائن کیا جائے گا۔ اس سے قبل حکومت نے اکتوبر میں انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کرنے کے رجحان میں اضافہ کو دیکھتے ہوئے ای کامرس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک پالیسی کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان کے ذریعے نہ صرف عوام کو روزمرہ امور کی انجام دہی میں آسانی فراہم کرنا چاہتے ہیں بلکہ آئی ٹی سے منسلک نوجوانوں کو روزگار کے مواقع اور اس شعبے سے وابستہ برآمدات کو بھی بڑھتا دیکھ رہے ہیں۔
ایک تو جاب کریشن کے معاملے میں بہت ساری جابز نکلیں گی اس کے اوپر جب ہم صحیح طرح سے کام کریں گے۔ دوسرا گورننس کے حوالے سے اگر آپ آئیں تو گورننس کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ پیپر لیس کام کی طرف جاتے ہیں، جب آپ کیش لیس کام کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے پروکیورمنٹ کے ایشوز سارے آپ کے سالو ہوتے ہیں۔
نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے فیصل رتیال نے بتایا کہ سرکاری دستاویزات کے تبادلے کے لیے ای آفس کا استعمال جون 2020 سے شروع ہو جائے گا، جو کہ حکومتی اداروں کو کاغذوں کے استعمال سے پاک کرنے کے لیے ڈیجیٹل پالیسی کا حصہ ہے۔
جو ٹریڈیشنل وے آف کورسپونڈنس ہے ان منسٹریز ان دی گورنمنٹ، دیٹ از فائلنگ، جو فائل موو ہوتی ہے اس کو ہم الیکٹرانک فائلز پہ لے کے جا رہے ہیں، جس کا ہم نے نام دیا ای آفس، 28 منسٹرز کو یوز کر بیٹھی ہیں، اور باقی ہم پلان کریں ود ان 6-7 منتھ ہم اس کو بھی ای آفس پہ لے جائیں گے تاکہ پیپر لیس انوائرمنٹ یا لیس پیپر انوائرمنٹ کو بھی فروغ دیا جائے۔
پاکستان کی 7 کروڑ سے زائد آبادی انٹرنیٹ کا حصول رکھتی ہے اور بعض ماہرین حکومت کے ڈیجیٹل پاکستان کے اقدام کو گیم چینجر کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ حکومت ڈیجیٹل پاکستان پالیسی کے تحت ملک بھر میں عام افراد کو آئی ٹی سہولیات کی فراہمی اور اس کے ذریعے ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں فری لانسنگ تیزی سے مقبول ہوئی ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات $4 ملین تک پہنچ چکی ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کا عالمی دن گزشتہ 30 سال میں پہلی مرتبہ خاموشی کے ساتھ گزر گیا۔ ماضی کے برعکس منگل کو اس موقع پر وادی کشمیر میں کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی ریلی نکالی گئی۔ 30 سال میں پہلی مرتبہ استصفاء برائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے اس موقع پر ہڑتال کرنے کے لیے کوئی اپیل جاری نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی، بتا رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن پر احتجاجی ہڑتال کرنے، سیمینار وغیرہ منعقد کرنے اور جلسے جلوس نکالنے کی روایت رہی ہے، جن کے دوران شوری زد علاقے میں انسانی حقوق کی مبینہ پامالیوں کو اجاگر کرنے اور عالمی اداروں، مہذب دنیا اور جمہوری ممالک کی توجہ ان کی طرف مبذول کرانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ لیکن گزشتہ 30 برس میں پہلی مرتبہ منگل کو انسانی حقوق کا عالمی دن بھارتی زیر انتظام کشمیر میں خاموشی کے ساتھ گزرا۔ اس موقع پر علاقے میں کوئی سیمینار منعقد کیا گیا، نہ کوئی ریلی نکالی گئی اور نہ کوئی مظاہرہ کیا گیا۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے جماعتوں نے اس موقع پر ماضی کے برعکس ہڑتال کرنے کی کوئی اپیل جاری نہیں کی تھی۔ قانونی ماہر اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے سرکردہ کارکن پرویز امروز کے مطابق اس کی وجہ 5 اگست کو نئی دہلی کی طرف سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے اقدام کے ساتھ ہی علاقے میں گرفتاریوں، بندشوں، مواصلاتی بلیک آؤٹ اور حکومت اور حفاظتی دستوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے دوسرے سخت گیر اقدامات کی وجہ سے پائی جانے والی مخدوش صورتحال ہے۔
کشمیر کا اگر ہم یہ جو ابھی سچویشن ہے کیونکہ فیئر پورا ایک فیکٹر ہے یہاں پہ جس نے کہ پورا پیرالائز کیا ہول سسٹم کو, پورا یہاں پہ جو فیئر ہے اٹ ہیز بین اس نے پورا گرپ کیا ہے, اور جو وکٹم ہے ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں سول سوسائٹی والے ہیں وہ کمپلیٹلی نیوٹرلائز ہو گئے. یہ پہلی بار جو ہے جو 1989 جب سے یہاں جو کانفلکٹ سٹارٹ ہوا 8000 لوگ جو ہے لاپتہ ہو گئے ہیں, ماس گریوز یہاں 7000 ماس گریوز کنفرمڈ ہے.
تاہم پرویز امروز کا کہنا تھا کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 5 اگست کے بعد پائی جانے والی صورتحال کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر عالمی برادری کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. اس دوران بھارتی زیر انتظام کشمیر کے حکام نے بھارتی پنجاب کی 2 اہم سکھ تنظیموں دل خالسا اور شرومنی اکالی دل امرتسر کے کارکنوں کو وفاق کے زیر انتظام علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے عالمی دن پر مقامی لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے تھے اور یہ دن ان کے ساتھ مل کر سری نگر میں منانا چاہتے تھے, لیکن پولیس اور نیم فوجی دستوں نے انہیں بھارتی پنجاب اور جموں کشمیر کو ملانے والی سرحد پر واقع لکھن پور کے مقام پر روک لیا اور پھر واپس پنجاب لوٹنے پر مجبور کر دیا. ایک سرکاری عہدیدار کپل کانت کھجوریا نے بتایا کہ سکھ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو بھارتی کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ سری نگر میں ان کی موجودگی امن امان کا مسئلہ پیدا کر سکتی تھی. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
سامعین, جیسے کہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ بھارت کی پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا نے غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دینے سے متعلق متنازع شہریت ترمیمی بل منظور کر لیا ہے. اپوزیشن کی طرف سے اس بل کی شدید مخالفت کی گئی. اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں نئی دہلی, جہاں ہماری نمائندہ ہیں ریتل جوشی. جی ریتل, بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس تمام کاروائی کی. جی ریتل جوشی, آپ ہمیں سن رہی ہیں؟
جی جی,
تو بتائیے گا کہ یہ جو بل منظور ہوا ہے تو اس پہ کیا کاروائی ہوئی اور اپوزیشن نے کس طرح اس پر احتجاج کیا؟
دیکھیے, یہ پیر کو رات کو 12 بجے اس پر ووٹنگ ہوئی لوک سبھا, کیونکہ بھارت کی پارلیمنٹ کا لوئر ہاؤس ہے اس میں یہ بل پاس ہو گیا ہے. 7 گھنٹے تقریباً اس میں بحث چلی, جس میں جو بی جے پی ہے, جو حکومت میں ہے پارٹی, اس نے اپنی طرف سے بتایا کہ کیوں وہ ایسا بل لا رہی ہے. اپوزیشن کی طرف سے ہم نے اس بار بہت ہی اسپرٹڈ ڈبیٹ دیکھا, اور یہ دیکھا کہ انہوں نے بہت پرزور طریقے سے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر ہم سیدھے سیدھے نمبروں کے کھیل کے طور پہ اسے دیکھیں تو لوک سبھا میں اس بل کا پاس ہو جانا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ بی جے پی بہت بڑی اکثریت کے ساتھ لوک سبھا میں ہے. اور اگر آپ ووٹنگ کے نمبر کو بھی دیکھیں گے تو جو فیور میں ووٹ پڑے وہ اچھے خاصے نمبر تھے, اور اگینسٹ میں صرف 80 ووٹ ہی پڑ پائے. تو اس لحاظ سے یہ بل کا پاس ہونا کوئی بہت بڑی بات لوک سبھا میں نہیں تھی. اب جو اپر ہاؤس ہے پارلیمنٹ کا, راجیہ سبھا, وہاں اس بل میں جانا ہے. وہاں تھوڑا بہت اپوزیشن ہو سکتا ہے, لیکن لگتا ابھی تک یہی ہے کہ شاید بی جے پی اسے راجیہ سبھا میں بھی پاس کرا لے جائے.
اپوزیشن تو ظاہر ہے کمزور لگے گی کیونکہ 80 ارکان ہیں, لیکن جو اصل مسئلہ ہے, جو ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جائے گا جو کہ ترک وطن کر کے اس ملک میں آ چکے ہیں بھارت میں.
جی بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. دراصل یہ جو بل ہے یہ بات کہتا ہے کہ 6 مذہب کا اس نے نام لیا ہے, ہندو, کرسچن, پارسی, سکھ, جین, جو یہاں پر آ سکتے ہیں, اور بدھ. یہ 6 مذہب کے لوگ ہیں جو اگر 31 دسمبر 2014 تک بھارت کے اندر آ گئے ہیں تو ان 6 مذہب کے لوگ تین ملکوں سے, جو افغانستان, بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنے والے ان 6 مذہب کے لوگوں کو تو سٹیزن شپ دے دی جائے گی, لیکن اگر مسلمان ان 3 دیشوں سے آئے ہیں تو انہیں سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی. یہ بات کیونکہ اس بل میں کہی گئی ہے, تو اب جو مخالفت ہو رہی ہے وہ اس بات کو لے کر ہو رہی ہے کہ کیا جو آرٹیکل 14 ہے اور آرٹیکل 15 ہے بھارتی آئین کا, اس کو یہ بل وائلیٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ صاف طور پہ کہتا ہے کہ مذہب کے بنا پر آپ کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے وہ لوگ جو کہ انلیگل طریقے سے اندر آئے ہیں اور اب بھارت کی सिटीजन चाहते हैं उनके हकों को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और ज्यादा बड़ी बहस अब इसलिए हो रही है कि उनमें से जो गैर मुसलमान हैं वो तो शायद अब सिटीजनशिप पा जाएंगे, लेकिन जो मुसलमान अंदर आए हैं मुल्क के अंदर उनका क्या होगा, जबकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो इन तीन मुल्कों से भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को फेस करते हैं और यहाँ आते हैं। और इस बिल में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर मजहबी तौर पे लोगों के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तब भारतीय सिटीजनशिप उनको मिलेगी।
लेकिन अब देखिए ना, 1955 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बहुत से लोग तर्क वतन करके भारत आ गए थे, वो मुकीम हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, मतलब एक सालों से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। लेकिन अगर इस बिल के ज़रिए उनके हकूक़ को पामाल किया गया तो फिर क्या होगा, कैसे उसको निपटा जाएगा?
देखिए, आपको ना दो तरीके से इस बिल की कुछ पेचीदगियों को समझना पड़ेगा। भारत में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके के जो रियासतें हैं, वहाँ पर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और खासतौर पे इन इलाकों में ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वो आते हैं बांग्लादेश से, तो उनका उनकी नाराजगी चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हो या मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखते हो, दोनों से ही है। उनका कहना है कि ये जब लोग आते हैं तो उनकी पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है और उनके कल्चर पर फर्क पड़ता है। तो अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को आप देखेंगे तो वो कोई मजहब को लेकर उनका कोई वास्ता ज्यादा नहीं है। उनका सीधे सीधे कहना है कि सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं उनको बाहर किया जाए। आपने 1955 और 1951 का जो साल दिया है उसके बाद बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप मिली है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शायद मजहब को लेकर भी किसी तौर पर लोगों के दिमाग में, जहन में ये बात है कि कौन अंदर आ रहा है और कौन यहाँ पर रुक रहा है। तो सीधे सीधे अब जो देश में मुल्क में बहस छिड़ गई है वो इस बात को लेकर नहीं है कि इलीगल इमिग्रेंट कौन आ रहा है इस मुल्क के अंदर, अब उसको सीधे सीधे मजहब से जोड़ के देखा जाने लगा है। हालांकि जो हुकूमत में पार्टी है बीजेपी, उसका कहना है कि ये जो पूरा नजरिया है देखने का ये गलत है, लेकिन बहस उसी आधार पर हो रही है क्योंकि पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि सीधे सीधे एक मजहब के लोगों को ना बोला जा रहा है अंदर आने के लिए, और 6 मजहब आइडेंटिफाई किए गए जिनके लोग अंदर आ सकते हैं।
बहुत शुक्रिया रितुल जोशी आपका। तो ये नई दिल्ली में हमारी नुमाइंदा थीं रितुल जोशी, जो हमें तफसीलात बता रही थीं। अमेरिका के ऐवानी नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे का केस तैयार कर लिया है, जबकि रिपब्लिकन्स उनके इल्जाम का मजाक उड़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट की तफसीलात सुनते हैं, कैथरीन जिप्सन की रिपोर्ट है, बहजत जिलानी से इसकी तफसीलात सुनते हैं।
समाज के माहौल में तनाव था, जैसा कि डेमोक्रेट्स ने केस तैयार किया कि सदर ट्रंप ने अपने जाती सियासी मुफादात को अमरीका की कौमी सलामती के मुकाबले में तरजीह दी जब उन्होंने यूक्रेन पर दबाव डाला कि वो उनके हरीफ जो बाइडन और उनके साहबजादे के खिलाफ छानबीन करें।
If he puts himself before the country in a manner that threatens our democracy, then our oath, our promise to the American people,
डेमोक्रेट कानून साज जेरल्ड नेडरल कहते हैं कि अगर वो खुद को मुल्क पर इस अंदाज में तरजीह देते हैं जिससे हमारी जमहूरियत को खतरा लाहक हो, क्योंकि हमारा हलफ, अमरीकी अवाम से हमारा वादा, हमसे इस बात का तकाजा करता है कि हम अपने मुल्क का दिफा करें। लेकिन दूसरी जानब रिपब्लिकन्स दलील देते हैं कि डेमोक्रेट्स का केस बहुत कमजोर है। रिपब्लिकन कानून साज डॉग कॉलिंस का कहना है कि हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, और कोई भी ये नहीं समझ पा रहा कि वाकईतन अक्सरियती डेमोक्रेट्स क्या करने की कोशिश में हैं। आप उनसे मुदाखलत की तवक्को करते हैं जो बुनियादी तौर पर यह बात यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ख्याल में अगर सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई कर दी जाए तो वो सदारती इंतखाबात में कामयाब नहीं हो सकते।
Impeach a president who 63 million people voted for over 8 lines in a call transcript is baloney.
Republicans ke kanuni counsel Stephen Castor kehte hain ki jis sadar ko 63 million afraad ne vote diya hai aur us sadar ki ek mukhtasar call ke baad muawze ki karwai ke liye Democrats isliye koshish kar rahe hain kyunki wo unki policies se ittefaq hi nahi karte. लेकिन सदर के खिलाफ बाज़ाबता इल्ज़ामात का इंकशाफ करने वाले डेमोक्रेट जेरल्ड नेडरल का कहना है कि यूक्रेन के सदर ولادیمیر زیلنسکی کو صدر کی طرف سے 25 جولائی کو کی جانے والی ٹیلی فون کال کے بارے میں کوئی دوسری بات کی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ قابل مواخذہ جرم ہے۔ ڈیموکریٹس کے قانونی کونسل بیری برگ کہتے ہیں
abuse of power, betrayal of the national interest, corruption of elections. And what is so extraordinary is the conduct of the
Security Council. Barry Burke کا کہنا ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال، قومی مفادات سے انحراف اور انتخابات میں بدعنوانی، اور سب سے بڑھ کر وہ رویہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان تینوں عوامل کے خلاف ورزی کی ہے۔ ایوان نمائندگان میں قانون سازوں کے پاس اس سال کے اجلاس کے لیے صرف 7 روز باقی بچے ہیں جن میں ان باضابطہ الزامات پر ووٹ کرایا جا سکتا ہے جنہیں مواخذے کی شکیں کہا جاتا ہے۔ ڈیموکریٹس دلیل دیتے ہیں کہ ایک مخصوص رفتار پر کام کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ 2020 کے صدارتی انتخابات میں نامزدگی کے پہلے مرحلے میں اب 2 ماہ سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ ڈیموکریٹ قانون ساز جیرلڈ نیول کہتے ہیں کہ آئندہ انتخاب کی ساخت داؤ پر لگی ہے، اس سے زیادہ ضروری اور کچھ نہیں۔ صدر نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں غیر ملکی مداخلت کا خیر مقدم کیا اور 2020 کے لیے اس کا مطالبہ کیا اور گرفت میں آ گئے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سماعت کی کارروائی کے مختلف حصوں کو دیکھا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ بے عزتی ہے، ہمارے ملک کے لیے احترام کا فقدان ہے اور ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک پیغام میں لکھا کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ مواخذے کی کارروائی ایوان سے ہوتے ہوئے سینٹ تک پہنچ جائے، جہاں ان کا خیال ہے کہ ریپبلکن اکثریت کی وجہ سے وہ ان الزامات سے بری ہو جائیں گے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ دنیا بھر میں ہر سال 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینا اور حکومتوں کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو بلا امتیاز ان کے حقوق فراہم کریں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے کارکنوں نے لوگوں کو مبینہ طور پر جبری لاپتہ کرنے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت سے تمام شہریوں کے حقوق کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں۔
انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان بلوچستان چیپٹر نے صوبے میں بنیادی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قانون سازی کے ذریعے صوبے میں رہنے والے تمام لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ایچ آر سی پی کی طرف سے منگل کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر مظاہرے کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے صوبائی سربراہ طاہر حبیب کا کہنا تھا کہ
جو ہماری ایتھنک مائنورٹیز ہیں یا ریلیجس مائنورٹیز ہیں کے بھی کافی ریزرویشنز ہیں۔
صوبائی حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ صوبے میں ماضی کے مقابلے میں اب امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ مزید بہتری بھی آئے گی۔
بہت زیادہ بہتری آئی ہے اس حکومت کے دور میں لا اینڈ آرڈر میں، اور مزید بہتری کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو بلوچستان گورنمنٹ کی ہیں، ان کی کیپیسٹی، ان کی کیپیبلٹی، اس پہ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے۔
گزشتہ 2 عشروں کے دوران بلوچستان میں مجموعی طور پر بنیادی انسانی حقوق کا جائزہ لینے کے لیے انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان اب تک 6 جائزہ کمیشن بھیج چکی ہے۔ رواں سال اگست میں صوبے کا دورہ مکمل کرنے والے جائزہ مشن نے رپورٹ میں بلوچستان میں مبینہ طور پر ہونے والی جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والے کمیشن کی کارکردگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
سندھ حکومت کے طلبہ تنظیموں پر پابندی کے خاتمے کا بل صوبائی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجوزہ بل کے تحت ہر سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے میں طلبہ کو یونین سازی کا حق بحال کیا جا رہا ہے۔ سول سوسائٹی کی جانب سے اس اعلان کا جہاں خیر مقدم کیا جا رہا ہے، وہاں اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ کراچی سے اس بارے میں محمد ثاقب نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
کابینہ نے پیر کے روز ایک مجوزہ بل منظور کیا ہے جس کے تحت صوبے میں 34 سال سے طلبہ یونینز پر عائد پابندیوں کا خاتمہ ہو سکے گا اور ہر سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کے طلبہ کو یونین سازی کا حق مل جائے گا۔ بل میں اسٹوڈنٹ یونین کو تعلیمی سرگرمیوں کو روکنے، طلبہ یا طلبہ کے دیگر گروپس میں نفرت پھیلانے کو خلاف قانون بھی قرار دیا گیا ہے، جبکہ طلبہ یونین کے لیے اسلحہ رکھنے، اسلحے کا استعمال یا تعلیمی اداروں میں لانا بھی خلاف قانون تصور کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں بل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ضروری مشاورت کے بعد اسمبلی میں اتفاق رائے سے منظور کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کے بعد یہ صوبے میں قانون بن سکے گا۔
طلبہ یونین کی بحالی کے لیے جو ایک بل کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کو کچھ ترامیم کے ساتھ کیبنٹ نے منظور کر لیا اور اس کے بعد اب وہ اسمبلی کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے بعد کمیٹی کے پاس جائے گا، اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کمیٹی اس میں مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلا کر مشاورت کرے گی اور کوشش ہماری ہوگی کہ کنسنسس کے ساتھ تمام لوگوں کی رائے لینے کے بعد اسمبلی سے یہ قانون منظور کروا لیا جائے۔
فیصلے پر طلبہ تنظیموں، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے زبردست خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کار اس اعلان کو گھٹن زدہ ماحول میں ہوا کے تازہ جھونکے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ معروف تجزیہ کار نذیر لغاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صوبائی حکومت کے اس فیصلے کو سراہا اور کہا کہ 35 سال قبل طلبہ تنظیموں پر پابندی عائد کر کے سیاست کی نرسریاں بند کر دی گئیں۔ نذیر لغاری کے مطابق جاگیردارانہ اور عامرانہ سوچ کے حامل افراد اور ادارے یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیاست کی یہ نرسریاں پروان چڑھیں۔
یہ بہت ہی مناسب فیصلہ ہے، ہم نے طلبہ تنظیم پر پابندی لگا کر جو سیاست کی نرسریاں تھیں ان کو بند کر دیا تھا، اور ہماری جو فیوڈل کلاسز تھیں اور اتھارٹیرین کلاسز تھیں یا اتھارٹیرین ادارے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی نرسیاں موجود ہوں۔
تاہم ماضی میں طلبہ سیاست سے وابستہ رہنے والے اور اب جامعہ کراچی میں استاد ڈاکٹر شکیل فاروقی کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے طلبہ یونین کی بحالی ایک جذباتی اعلان ہے جس کے لیے حکومت نے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون منظور کرنے کے بعد اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کسی مذاق سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ایسے اعلانات کیے جاتے رہے، تاہم ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب بھی ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں طلبہ کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر صوبائی حکومت اس بارے میں سنجیدہ تھی تو گزشتہ سال منظور ہونے والے جامعات کے ترمیمی آرڈیننس میں جامعات کی سینڈیکیٹ میں طلبہ کی نمائندگی کیوں نہیں رکھی گئی، جبکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔
پھر یہ سیاست دانوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ اس ملک میں نہ کوئی انقلاب لا سکتے ہیں نہ کوئی تحریک چلا سکتے ہیں، ان کو ایندھن چاہیے، اور سب سے سستا ایندھن جو سیاسی تحریک کے لیے دستیاب ہوتا ہے وہ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں۔
یاد رہے کہ طلبہ تنظیموں کی 3 دہائیوں کے بعد بحالی کی باتیں حال ہی میں ملک کے 50 شہروں میں بیک وقت طلبہ تنظیموں کے احتجاج اور مظاہروں کے پس منظر میں شروع ہوئیں، جس پر وزیراعظم عمران خان سمیت تقریباً تمام جماعتوں اور سیاسی قائدین ان تنظیموں کی بحالی کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگ گزشتہ 4 دہائیوں میں جس دباؤ، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا شکار تھے، اب لوگ اس دباؤ اور شکنجے سے باہر آ رہے ہیں، جس کے لیے سیاسی آزادیوں کی جدوجہد کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو کی انتہائی اہم مہم کے شروع ہونے سے چند دن قبل ہی جنوبی ضلع بنو میں خاتون رضاکار کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، مگر حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا انسداد پولیو مہم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد رپورٹ دے رہے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں لگ بھگ 8 مہینوں کے تعطل کے بعد انسدادی پولیو مہم آئندہ 16 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے، جس میں حکام کے بقول لگ بھگ 68 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے۔ یہ مہم ایک ایسے وقت شروع ہو رہا ہے جب ایک روز قبل جنوبی ضلع بنو میں انسدادی پولیو مہم میں شامل ایک خاتون رضاکار کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس عہدیداروں کے مطابق مسمتا بستاج بی بی کو نامعلوم افراد نے سوموار کی شام اس وقت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جب وہ بنو شہر سے اپنے گاؤں شیخان جا رہی تھی۔ حملہوروں کے فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور زخمی ہوا تھا، جبکہ رکشہ میں سوار ایک اور خاتون ڈاکٹر بال بال بچ گئی ہے۔ رواں سال ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ 94 مریضوں میں 68 کا تعلق خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے ہے، جبکہ صرف بنو ضلع میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 24 اور ملحقہ لکی مروت اور شمالی وزیرستان میں بالترتیب 19 اور 8 بتایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں انسدادی پولیو مہم کے سربراہ اور بنو پولیس عہدیدار شاہد خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں تصدیق کی کہ قتل ہونے والی خاتون انسدادی پولیو مہم میں رضاکار تھی، مگر دونوں کا دعویٰ ہے کہ اس واقعے کا انسدادی پولیو مہم سے کوئی تعلق نہیں۔ عبدالباسط خان کا کہنا ہے،
بالکل یہ خاتون رضاکار تھی، لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا پولیو سے کوئی تعلق، ہمارے پاس جو انیشیل انفارمیشن شیئر ہوئی ہے وہ جو ہے، کیونکہ جس رکشے کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اس میں رکشہ ڈرائیور تھا، ایک لیڈی ڈاکٹر بھی تھی اور ایک یہ خاتون بھی تھی، تو رکشے کے اوپر فائرنگ ہوا ہے تو اس سے ہم یہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ یہ پولیو ریلیٹڈ انسیڈنٹ ہے، یہ کوئی پولیو ریلیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے، اور چونکہ پولیو ریلیٹڈ انسیڈنٹ ہی نہیں ہے تو اس کا انشاءاللہ پروگرام پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔
پچھلے اپریل میں انسدادی پولیو مہم کے دوران نجی اسکول میں بچوں کی حالت غیر ہونے، بنو میں جعلی اعداد و شمار، پشاور میں محکمہ صحت کے ایک خاتون اہلکار کے قتل اور وزیر اعظم کے انسدادی پولیو مہم کے فوکل پرسن کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے واقعات سے انسدادی پولیو مہم پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 16 دسمبر سے شروع کی جانے والی مہم کی تیاریوں کے بارے میں عبدالباسط نے بتایا،
اور یہ تیاریاں ایک مہینے سے پہلے ہم پکڑ لیتے ہیں، تو یہ جو کیمپین 16 دسمبر سے ہونے جا رہا ہے اس کی تیاریاں پچھلے ایک مہینے سے جاری ہیں، اور اس کے لیے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 6.8 ملین بچے ہیں پورے صوبے۔
پاکستان اور افغانستان دنیا بھر کے دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر ابھی تک پولیو کی جراثیم موجود ہے، اور اسی بنیاد پر دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان آمد و رفت کرنے والے لوگوں کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھیلوانا لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔
اورنج لائن میٹرو ٹرین کے مکمل روٹ پر آزمائشی سروس شروع کر دی گئی ہے۔ آزمائشی سفر 3 ماہ جاری رہے گا۔ حکام کے مطابق ٹرین کو کمرشل بنیادوں پر سن 2020 میں چلایا جا سکے گا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔
لاہور میں اورنج لائن ٹرین کی آزمائشی سروس نے اپنا سفر ڈیرا گجران ڈیپو سے شروع کیا، جو علی ٹاؤن پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ آزمائشی سروس کے دوران ٹرین نے 27 کلومیٹر کا فاصلہ 45 منٹ میں طے کیا۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سبتین فضل علیم بتاتے ہیں کہ مسافروں کے لیے ٹرین 2020 میں چل سکے گی، جبکہ آزمائشی سروس وقفے وقفے سے جاری رہے گی۔ سبتین فضل علیم کے مطابق ٹرین کو پہلی مرتبہ مکمل طور پر بجلی پر چلایا گیا ہے۔
یہ پہلی دفعہ ایکچوئل الیکٹریسٹی پاور پہ اینڈ ٹو اینڈ پورا ٹیسٹ رن ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کی سیفٹی اسپیکٹس کو چیک کرنے کے لیے اگلے 90 دن تک اس کی کمیشننگ اینڈ ٹیسٹنگ ہے، جس میں اس کے سارے سگنلنگ سسٹم، بریکنگ سسٹم، سپیڈ آپریشنز ایٹسٹرا ایٹسٹرا، وہ سب چیزیں چیک ہوں گی۔
وزیراعلی پنجاب کے مشیر برائے اقتصادی امور ڈاکٹر سلمان شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بجلی سے چلنے والی اورنج ٹرین مکمل آٹومیٹک ہے، اس میں 200 مسافروں کے بیٹھنے اور 800 کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے۔ ایک وقت میں ٹرین 3 بوگیوں اور 1 انجن پر مشتمل ہوگی۔ ڈاکٹر سلمان شاہ نے اورنج لائن کی مکمل لاگت بتانے سے گریز کیا۔
$1.6 بلین کے قریب اس کی کیپٹل انویسٹمنٹ ہے، اس سے بھی شاید آگے پیچھے ہو کچھ فائنل نمبرز آئیں گے۔ آپریشنل کاسٹ بھی خاصی سبسٹینشل ہے، تو اس کو سسٹینیبل کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ منصوبہ 1.62 کروڑ امریکی ڈالر کی لاگت سے 2015 میں شروع کیا تھا، جسے دسمبر 2017 میں مکمل ہونا تھا، لیکن عدالتی حکم امتناع اور حکومتوں کی تبدیلی کے باعث یہ منصوبہ تاخیر کا شکار رہا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
نیوزی لینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ وائٹ آئی لینڈ میں آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے کے بارے میں چھان بین کر رہی ہے۔ اس آتش فشانی کے نتیجے میں 6 سیاح ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
نیوزی لینڈ کے وائٹ آئی لینڈ میں واقع اس آتش فشاں کے بارے میں خطرے کی سطح کو چند روز پہلے بلند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ المناک حادثہ پیش آیا۔
ڈپٹی
کمشنر نیشنل آپریشن کمانڈر جان ٹیمز کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا کسی کو ان اموات یا پھر افراد کے زخمی ہونے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ہم شہادتوں کا بغور مطالعہ کریں گے، لوگوں سے بات چیت کریں گے اور چھان بین کا آغاز کریں گے۔ نیوزی لینڈ کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ اس وقت 31 افراد ہسپتال میں ہیں جبکہ 5 کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ مزید لوگوں کے زندہ بچنے کی توقع نہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے منگل کے روز پارلیمان کے ارکان کو بتایا وزیر اعظم کہہ رہی ہیں کہ رات کو 3 افراد کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ اس المیہ کی شدت تباہ کن ہے۔ پولیس اور دفاعی افواج کے عملے نے کئی نگران پروازیں کی ہیں لیکن کسی زندہ انسان کے آثار نہیں ملے۔ جاسندا آرڈن کہتی ہیں کہ جب آتش فشاں پھٹا اس وقت 47 افراد وہاں موجود تھے، جن میں نیوزی لینڈ کے علاوہ آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ، چین اور ملیشیا سے آنے والے سیاح تھے۔ آتش فشاں کی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ آتش فشانی شروع ہونے سے کچھ ہی لمحے قبل سیاحوں کا ایک گروپ دھانے کے بالکل قریب تھا۔ پولیس کی طرف سے چھان بین کے آغاز کا اعلان ہونے سے پہلے سفری انتظامات کرنے والے وائٹ آئی لینڈ ٹورز نے کہا کہ وہ سلامتی اور تحفظ کی ذمہ داری بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ حکام نے لوگوں کو آتش فشاں کے قریب نارتھ آئی لینڈ کے کچھ علاقوں میں نہ جانے کی بھی ہدایت کی تھی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
برطانیہ میں جمعرات کو ہونے والے عام انتخابات سے پہلے سیاسی رہنما اپنی انتخابی مہمات کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ ان انتخابات پر برطانیہ کا یورپی یونین سے الگ ہونے کا معاملہ چھایا ہوا ہے۔ متعدد تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے منشور بریگزٹ کے مسئلے پر صاف بات نہیں کر رہے، جس سے یورپی یونین کے ساتھ برطانیہ کے مستقبل کے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل کا کہنا ہے کہ 12 دسمبر کو ہونے والے انتخابات کے بارے میں لوگوں میں کوئی زیادہ جوش و خروش نہیں پایا جاتا۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
ماہی گیری برطانیہ کی معیشت کا 1% کا 10واں حصہ ہے، تاہم بریگزٹ کے حامیوں کے لیے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی علامتی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ایسے افراد نہیں چاہتے کہ یورپی کشتیاں ماہی گیری کے لیے برطانوی پانیوں میں آئیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے ایک دفعہ آئندہ سال جنوری میں بریگزٹ کا معاملہ نمٹ جائے تو میرے خیال میں ہمارے پاس یہ دیکھنے کا موقع ہوگا کہ اتنی بڑی صنعت پر دوبارہ یہ ملک کیسے کنٹرول حاصل کرے گا۔ تاہم برطانیہ میں پکڑے جانے والی مچھلیوں کا 1/3 یورپی یونین کو برآمد کر دیا جاتا ہے، جس سے تجارت پر رکاوٹیں کھڑی ہونے سے اس صنعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق بریگزٹ سے متعلقہ ایسے تجارتی معاملات کو زیادہ تر نظر انداز کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں متنبع کیا گیا ہے کہ تمام جماعتوں کے منشور بریگزٹ کے بارے میں پوری بات نہیں کر رہے۔ کنزرویٹو پارٹی کا نعرہ ہے کہ بریگزٹ کو فوری طور پر مکمل کرو، لیکن برطانیہ نے ابھی تک یورپی یونین کے ساتھ اپنے مستقبل کے تعلقات کے بارے میں مذاکرات نہیں کیے اور ان مذاکرات میں کئی برس لگ سکتے ہیں۔ حزب اختلاف کے رہنما جیریمی کوربن نے اپنی زیادہ تر توجہ صحت سے متعلق معاملات پر مرکوز کر رکھی ہے۔ جیریمی کوربن کا کہنا ہے کیا آپ ایسی حکومت نہیں چاہتے جو معاشرے میں موجود ہر کسی کی حقیقت میں قدر کرے؟ تاہم رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بورس جانسن کی قدامت پرست جماعت کو اکثریت حاصل ہوگی، تاہم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران 3.85 ملین نئے افراد نے ووٹر کے طور پر اپنا اندراج کروایا ہے، ان میں 2/3 کی عمر 35 سال سے کم ہے، اور یہ ووٹر قدامت پسند جماعت کے لیے ووٹ نہیں کریں گے۔ مگر کیا برطانوی ووٹر سمت میں تبدیلی کے لیے ووٹ دیں گے، یا یہ انتخابات برطانیہ کو مزید سیاسی بکھیڑے میں لے جائیں گے؟ اس کا جواب جمعے کی صبح معلوم ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کالج کے کیمپس پر گھریلو ساختہ 2 بموں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ پیر کے روز ملنے والا ہتھیاروں کا یہ تازہ ترین ذخیرہ ہے جو پچھلے 6 مہینے سے جاری حکومت مخالف مظاہروں کے درمیان ملا ہے۔ اس احتجاج نے چین کے نیم خود مختار علاقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بموں کو ناکارہ بنانے والے ایک افسر میکویٹر کا کہنا تھا۔
ایل سلواڈور میں چوکی پر فوجیوں کی مشترکہ کارروائی کی وجہ سے منشیات کا امریکہ پہنچنا ممکن نہیں رہا۔ بعض مقامات پر امریکی بحریہ کا عملہ انٹیلیجنس جمع کرتا ہے اور فضاؤں میں گشت کرتا ہے۔ کمانڈر ایڈیسن ڈینیل کہتے ہیں وہ مقام کا پتہ چلاتے ہیں اور اس جگہ کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں اور وہ مداخلت کے لیے نفری طلب کرتے ہیں۔ وہ کوسٹ گارڈ کا عملہ بھی ہو سکتا ہے یا میزبان ملک کے فوجی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے کمانڈر ایڈیسن ڈینیل کے۔ گزشتہ سال امریکہ کی جنوبی کمان نے 280 میٹرک ٹن منشیات کا پتہ چلایا۔ امریکہ کی جنوبی کمان کے کمانڈر ایڈمرل کریگ فائلر کے الفاظ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2019 بہت کامیاب سال رہا، تاہم یہ کبھی بھی مکمل طور پر کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کی جنوبی کمان کے کمانڈر ایڈمرل کریگ فائلر کے۔ 1980 کے عشرے میں منشیات کے خلاف امریکہ کی جنگ اور مغربی نصف کرہ ارض سے کمیونزم کو باہر رکھنے کی جدوجہد کے دوران لاطینی امریکہ میں فوج کی مدد کی پالیسی اختیار کی گئی، جس نے مقامی آبادیوں میں وحشت پیدا کر دی۔ انٹر امریکن ڈائیلاگ نامی تنظیم کے مائیکل سٹیفر کہتے ہیں
The unfortunate part was that they committed a lot of human rights violations and killed a lot of innocent people.
بدقسمتی کا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیاں کی اور بہت سے بے گناہ لوگوں کا قتل کیا، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے صحیح معنوں میں ایک داغ چھوڑ دیا ہے۔ اب پڑوسی ملک ہندوراس میں امریکی افواج کا کہنا ہے کہ وہ مقامی آبادیوں کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ سین پیڈرو سولا جیسے مقامات پر ٹیم ورک کی وجہ سے میڈیکل ٹیمیں جنگ کی جیسی صورتحال کے لیے مشق کر سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ اس شہر کو کسی وقت دنیا میں قتل کے دارالحکومت کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ میڈیکل ٹیمیں ہر طرح کی طبی سہولتیں مہیا کرتی ہیں، ان میں دانتوں کا علاج بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ وسطی امریکہ میں اس سال کے آخر تک 500,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکی افواج کو کیسی مایوس کن صورتحال کا سامنا ہے، جسے وہ بہتر بنانے کی امید میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
معذرت چاہتے ہیں، جس رپورٹ کا ہم نے اعلان کیا تھا وہ اب پیش کی جائے گی۔ یہ آپ نے جیسا کہ سنا کارلا بیب کی رپورٹ تھی، یاسمین جمیل کی زبانی۔ وسطی امریکہ میں مجرم ٹولوں کے بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ سے امریکہ کی جنوبی سرحد پر سیاسی پناہ حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اس بارے میں یہ رپورٹ تھی۔ اور اب چلتے ہیں اس رپورٹ کی طرف جو پہلے ہم نے اعلان کیا تھا۔ ہانگ کانگ کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کالج کے کیمپس پر گھریلو ساختہ دو بموں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ بموں کو ناکارہ بنانے والے ایک افسر کا کہنا تھا، بڑی تعداد میں بارودی مواد کے علاوہ بم بنانے والے آلات اور پرزے بھی دستیاب ہوئے ہیں جو ان دونوں بموں میں استعمال ہوئے۔ ان آلوں کا مقصد صرف لوگوں کو ہلاک کرنا اور انہیں بدحواس کر دینا تھا۔ لاطینی امریکہ کے ملک چلی میں ایک فوجی جہاز 38 مسافروں کے ہمراہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ حکام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایف پی کے مطابق C-130 طیارے نے چلی کے جنوبی حصے سے اڑان بھری تھی اور انٹارکٹیکا کے ایک فوجی اڈے پر پہنچنا تھا۔ چلی کی ایئر فورس نے کہا ہے کہ جہاز میں 17 افراد پر مشتمل عملہ اور باقیہ مسافر سوار تھے۔ مسافروں کی کل تعداد 38 بتائی گئی ہے۔ ایئر فورس نے منگل کو اپنے بیان میں مزید کہا کہ جہاز سے متعلق ان کا خیال ہے کہ وہ تباہ ہو گیا ہے، تاہم ہر ممکن ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے جہاز کی تلاش جاری ہے۔ چلی ایئر فورس کے ترجمان جنرل ایڈورڈ ماسکیرا کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت 2 F-5 طیارے تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ زندہ بچ جانے والوں اور جہاز کا ملبہ سمندر پر تیرتا ہوا نظر آ جائے تو اس کا پتہ چل سکے۔ امریکی عدلیہ کے محکمے کے انسپیکٹر جنرل نے ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایف پی آئی اس تحقیقات شروع کرنے کے حق میں بجانب تھی جو سن 2016 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان مشتبہ روابط سے متعلق تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عہدیداروں کے پاس انکوائری کی اجازت دینے کے لیے کافی شواہد موجود تھے، لیکن انسپیکٹر جنرل مائک ہارورٹس نے ایف پی آئی پر یہ تنقید بھی کی کہ اس نے ٹرمپ مہم کے سابق مشیر کارٹر پیچ کو، جن کے روس کے ساتھ مشتبہ روابط تھے، غیر ملکی خفیہ نگرانی کی عدالت سے اجازت دلوانے میں سنگین غلطیاں کیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس بارے میں کہنا تھا،
Well, they fabricated evidence and they lied to the courts. This was an overthrow of government. This was an attempted overthrow.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مصنوعی شواہد بنائے اور عدالت سے جھوٹ بولا. یہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش تھی اور بہت سے لوگ اس میں ملوث تھے اور وہ پکڑے گئے. یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ. روس اور یوکرین کے صدور کے درمیان 5.5 سال بعد پہلی بالمشافہ ملاقات پیرس میں ہو رہی ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں سلاتیسا ہیک کی رپورٹ میں انجم ہیرلڈ کل.
اتوار کے روز ہزاروں افراد نے یوکرین کے دارالحکومت کیو میں مظاہرہ کیا. ان کے نزدیک یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فرنٹ لائن سے افواج پیچھے بلا کر کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے. زیلنسکی کو اس سال اپریل میں ہوئے انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی تھی. مظاہرے میں موجود کیف کے ایک شہری زخار سالیکا کا کہنا تھا, کسی بھی باشعور شہری کی طرح مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ملک میں کچھ غلط ہو رہا ہے, اس لیے میں یہاں یوکرین کے باشعور شہریوں کے ساتھ موجود ہوں. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں موجودہ حکومت کی کاروائیاں پسند نہیں ہیں. یوکرین کے فوجی سوچ رہے ہیں کہ روس کی پشت پناہی والے باغیوں کے قبضے میں جانے والے یوکرینی علاقے کی واپسی کے لیے دی گئی بہت ساری جانوں کا نذرانہ بے سود گیا. یوکرین کی فوج میں ایک جونیئر افسر فائنا کا کہنا ہے, مجھے ڈر ہے کہ ہم وہ علاقے گنوا دیں گے جن پر جنگ کے شروع میں قبضہ کیا گیا تھا. ان علاقوں کے لیے میری دوستوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. ان علاقوں پر قبضہ چھڑانا بہت مشکل تھا. میں تو انہیں واپس کرنے پر تیار نہیں ہوں. سن 2014 میں اس جنگ کا آغاز ہوا تھا, تب سے لے کر اب تک 13,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. زیلنسکی کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. روس نے مذاکرات کے لیے شرط عائد کی تھی کہ یوکرین مشرقی شہروں سے اپنی افواج کو پیچھے ہٹائے. یوکرینی عوام اسے ایک کمزوری سمجھتے ہیں, تاہم زیلنسکی کا کہنا ہے کہ مذاکرات ایک بڑا قدم ہے. زیلنسکی کا کہنا ہے, یہ ملاقات پہلے سے ہی اپنے آپ میں ایک کامیابی ہے, کیونکہ ہم سن 2016 سے تعطل کے شکار مذاکرات کا آغاز کر رہے ہیں, جس کے یہ معنی ہے کہ جنگ کے ختم کرنے کے لیے بات چیت کا کوئی موقع نہیں تھا. پیرس روانہ ہونے سے پہلے زیلنسکی نے اس تاثر کو رد کیا کہ وہ دباؤ میں آ جائیں گے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیواروف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کے لیے منگل کے روز امریکہ پہنچ رہے ہیں. توقع ہے کہ یوکرین کا معاملہ بھی بات چیت میں زیر بحث آئے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ سندھ میں انسانی حقوق کی صورتحال سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ریاستی ادارے یا تو موجود نہیں ہیں یا پھر وہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں. انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے صوبے میں خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. اسی طرح ریاست کو جبری گمشدگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات اور لوگوں کے انسانی حقوق کے تحفظ نہ کر پانے پر بھی جواب دینا پڑے گا. جمعے کو جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں بھی انسانی حقوق سے متعلق وہی مسائل نظر آئے جو عام طور پر پورے ملک میں دیکھے جا رہے ہیں. ان میں پولیس کی حراست میں تشدد, بچوں کے خلاف تشدد, اقلیتوں کے خلاف امتیازی رویہ, آزادی اظہار رائے پر قدغنیں اور ماحولیاتی وسائل کا بگاڑ شامل ہیں. تاہم رپورٹ میں سندھ حکومت کی جانب سے تھرپارکر میں صحت کی سہولیات میں بہتری کو سراہا گیا ہے. 21 صفحات پر مشتمل انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جبری مشقت پر نظر رکھنے والی بیشتر اضلاعی کمیٹیاں غیر فعال ہیں, جنہیں فوری طور پر انسانی اور مادی وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں جن کے لیے یہ کمیٹیاں بنائی گئی تھیں. رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ حاریوں پر مقامی سیاستدانوں کا غیر ضروری اثر و رسوخ ختم کیا جائے. اس بات کا براہ راست تعلق صوبے میں اراضیوں سے متعلق اصلاحات نہ کرنے سے ہے, جو معاشی اور معاشرتی عدم مساوات کی اہم وجہ ہے. رپورٹ میں حیدرآباد کے قریب موجود ہاریوں کے ایک کیمپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پینے کا صاف پانی, بجلی اور دیگر ضروریات زندگی موجود نہیں ہیں, جبکہ وہاں رہائش پذیر بہت سے افراد کے پاس قومی شناختی کارڈ بھی موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر اسفر امام۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔